السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: أبا عبد الرحمن، أنا أبايع يزيد وأدخل في صلحه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي أبيه ما قال. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی قلت کی بنا پر کہ اس گھر میں الحمدللہ سال ہا سال سے سلسلہ عزاء سید الشہداء علیہ السلام 9 محرم کو برپا ہے، وہ پروردگار انشاءاللہ جاری رکھے اس سلسلے کو اور ان اہل خانہ کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے. اسی قلت جا کی وجہ سے مجلس تبدیل کی گئی تھی کہ اسی انہی برادران میں سے ماڈل ٹون میں انہوں نے اپنے گھر میں، کہ وہاں تھوڑی بڑی جگہ تھی اور یہ کہ مومنین کو زحمت ہوتی ہے، یہاں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے ان عزیزان نے مجلس منتقل کی ماڈل ٹون میں اور اس کی تشہیر بھی کی. لیکن جس طرح محسوس ہو رہا ہے ہمیں، خصوصاً اس سال کے سلسلہ عزاء کے متعلق شرارتیں و سازشیں و شیطنتیں بڑھ رہی ہیں، اس مجلس میں مزاحمت ایجاد کی گئی، وہاں پر مشکل کھڑی کی گئی، اور اس وجہ سے کہ ایام عزاء ہیں، وہ کوئی ایسا موقع نہ دیں ہم دشمن کو اور دشمنان عزاداری کو، پھر مصلحت ان عزیزوں نے یہ سمجھی کہ یہیں پر مجلس کرتے ہیں. چونکہ سابقہ سالوں میں یہیں پہ ہوتی رہی تھی، گھروں کے اندر مجلس پاکستان کا قانون و آئین و شہری قانون، اور ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آزاد ہے، وہ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرے، وہ اپنا کوئی ثقافتی کام کرے. جیسا کہ اس شہر کے ہر گھر میں لوگ آزادی کے ساتھ اپنے اپنے طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات و فرائض بجا لا رہے ہیں، لیکن تشیع و خصوصیت کے ساتھ وہ مجالس جن میں حقیقت روح کربلا بیان ہو و حقیقت اسلام، ان کے لیے پریشانیاں زیادہ ہیں اور ہونی بھی چاہیے. یہ خود حقانیت کی دلیل ہے کہ کربلا کے تذکرے میں اگر سختیاں نہ ہوں، دشواریاں نہ ہوں، تو اس میں شک کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مجالس جو یزیدیوں کو پسند ہوں تو ان میں شک کرنا چاہیے کہ ان کا کربلا سے کیا ربط ہے، چونکہ کربلا یزید کے ظلم سے برپا ہوئی ہے. باہر کیف یہ مسائل رہیں گے، لیکن ان مسائل کے سامنے تسلیم نہیں ہونا. اور شروع سے ہی یہ ایک غلط و ناروا قانون بنایا گیا کہ مجالس کے لیے، جلوس عزاء کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے. یہ توہین ہے ایک طرح کی، ایک مذہب کی. نہ نماز جمعہ کو لائسنس چاہیے، نہ نماز جماعت کو لائسنس چاہیے، نہ روزے کو لائسنس چاہیے، نہ نماز عید کو لائسنس چاہیے، نہ قرآنی محافل کو لائسنس چاہیے، نہ محافل میلاد کو لائسنس کی ضرورت ہے۔ یہ فرائض مذہبی ہیں، ہر انسان کا شرعی و قانونی حق ہے، اور یہ حق اسی صورت میں انسان کو ملتا ہے جب انسان اس حق کے لیے کوشش کرے۔ تمام مومنین، ابھی تک ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ بعض مومنین کو اللہ نے توفیق دی یا مجالس برپا کرتے ہیں اور باقی سب اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اکثر مومنین وہ بھی اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہم یا عمومی مجالس ہو رہی ہیں مساجد میں اور حسینیوں میں، امام بارگاہوں میں، ان میں شرکت کر لیتے ہیں، یا پھر اس طرح کی مجالس جو گھروں کے اندر برپا ہوتی ہیں، اڑوس پڑوس کے اور دور و نزدیک کے مومنین ان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عزیزان، یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ، اگرچہ آپ کو مجالس میسر ہیں و فراوان ہو رہی ہیں، اور خدا انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا، اس شجرہ طیبہ کو، جس طرح قرآن کا وعدہ ہے کہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء، شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں راسخ ہیں، گہری ہیں، اور جس کی شاخیں آسمان میں مسلسل پھیل رہی ہیں، اور یہ شجرہ طیبہ 1400 سال سے اسی طرح سے مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک نہضت ہے ائمہ اطہار کی شروع کی ہوئی، اور دنیا کی منفرد نہضت ہے، اسے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تقاضا یہ ہے تمام ملک میں مومنین سے و پیروان سید الشہداء و عزاداران سید الشہداء سے، ہر گھر کے اندر مجلس رکھیں، ہر گھر کے اندر مجلس ہو۔ کم از کم اگر زیادہ سلسلہ نہیں تو ایک مجلس ان ایام عزا کے اندر اپنے گھروں کے اندر رکھیں۔ ضروری نہیں کہ بہت خرچ والی مجلس ہو جس کے اندر آپ کافی مقدار میں تبرک کا انتظام کریں، لنگر کا انتظام کریں، یا کھانے کا انتظام کریں، نہ کوئی مجالس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہماری اپنی طرف سے مجالس کے اندر اضافات ہیں۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ بہت ہی شعلہ بیان و شہرہ آفاق کوئی خطیب و ذاکر بلائیں، اس کو مثلا پیسے دیں، فیس دیں، ٹکٹ دیں، نہ عزیزان، خود ہی آپ مل بیٹھ کر مجلس برپا کریں، جو آپ میں سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، کوئی کتاب دیکھ کے اس میں سے پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے پاس یہ سہولت آ گئی ہے، آپ ایسے پروجیکٹر کے اوپر کوئی سی ڈی کسی مجلس کی، اچھی مجلس کی لگا لیں، اور مومنین جمع ہو کر اور یہ سلسلہ عزا، خواتین بھی اور مرد بھی، اور گھر گھر شروع کریں۔ کوئی ایسا گھر نہ ہو جہاں مومن ہو اور اس میں مجلس نہ ہو۔ اس کو نہ ثواب کے عمل کے طور پر، بلکہ اس کو ایک نہضت کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر اس سلسلے کو آغاز کریں، چونکہ عزاداری اپنی ذات میں ایک رسم نہیں ہے، عزاداری اپنی ذات میں ایک رزم کا نام ہے، تحریک کا نام ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے عزاداری کے متعلق، جو عزاداروں کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ بانیان عزا، شرکاء عزا، خطباء عزا، ذاکرین عزا، شعراء عزا، ان پر یہ حقیقت کھل جائے کہ عزاداری ایک تحریک کا نام ہے، ایک نہضت کا نام ہے۔ یہ سوال کثرت سے ہوتا ہے کہ اگر سید الشہداء علیہ السلام نے یہ قربانی دی ہے و قیام کیا ہے یزیدیت کے خلاف، باقی ائمہ میں سے، ائمہ ہدا و ائمہ اطہار علیہم السلام میں سے کیوں کسی نے قیام نہیں کیا، جبکہ ان کے زمانوں میں بھی حکمران یزیدیوں جیسے ہی تھے، اگر یزید سے بدتر نہ ہو تو یزید سے کمتر نہیں تھے۔ یزید کے بعد جو آئے بنو امیہ کا ناپاک سلسلہ، و ان کے بعد بنو عباس، جنہوں نے ظلم ڈھائے، ستم ڈھائے، اور ان کے زمانے میں ائمہ اطہار موجود تھے، کیوں کسی اور امام نے قیام نہیں کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سے غلط فہمیاں بہت ساری پھیلائی گئی ہیں، اور اس سے بہت سارے کردار اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے نامناسب وغیر دینی اعمال کو اس امر کے سامنے یا اس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اطہار کی سنت پر ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے زمانے کے ظالموں کے ساتھ مثلا نعوذ باللہ سمجھوتا کر لیا، یا خاموشی اختیار کر لی، یا مصلحت سے کام لیا۔ یہ جہالت و نادانی و نافہمی اور بے خبری کی وجہ سے ہے۔ عزاداری وہ چیز جو بن گئی ہے یہاں پر آج ہمارے سامنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری فقط عوامی عمل بن گیا ہے اور عوام نے اپنا حق عزاداری میں ادا کیا ہے پوری تاریخ میں بھی اور آج بھی۔ اگر وہ طبقہ جس کو ہم مکمل طور پر عزاداری کے متعلق کہیں، جنہوں نے 100% اپنا حق عزا میں ادا کیا ہے، وہ عوام ہیں۔ باقی طبقات نے اپنا حق ادا نہیں کیا، وہ عوام یہی کام کر سکتے ہیں، عزاداری برپا کر سکتے ہیں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اس میں آ کر اپنا وجود حاضر ہو سکتے ہیں، اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ سب کام ہیں جو ہو رہے ہیں سختیوں کے اندر، خصوصاً پاکستان میں جو ماحول ہے کہ ان بموں کے دھماکوں میں، ان خطرات کے اندر، لیکن عوام کسی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ڈرتے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہوتے۔ لیکن عزاداری کی حقیقت کیا ہے، عزاداری کی روح کیا ہے، عزاداری کا معنی کیا ہے، عزاداری کی حیثیت کیا ہے، یہ تو عوام کا کام نہیں ہے کہ عوام ان چیزوں کو بیان کریں اور روشن کریں، یہ کسی اور طبقے کا کام ہے کہ وہ آئیں اب اس جذبے کو جو عوام کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بصیرت و روح و شعور بھریں، تاکہ یہ عظیم جذبہ، حسینی حرارت جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ آج مومنین کے اندر نظر آ رہی ہے چیز، یہ بھی ہماری نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت خون مقدس حسین علیہ السلام کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، شہادت حسین میں ایک ایسی تڑپ حرارت ہے جو ہمیشہ مومنین کو گرم و تڑپاتی رہے گی اور کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ حرارت، اس کو دنیا ٹھنڈا کرنا چاہے جس لحاظ سے بھی، جس طرح سے بھی دباؤ ڈال کر، یہ حرارت، یہ تڑپ، یہ عشق حسین کا، یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنا دباؤ یہ اتنا پھیلتا ہے۔ یہ اس لیے آج بھی پاکستان کے ہر شہر میں باوجود خطرات کے کہیں کرفیو لگا دیا گیا ہے، ہنگو میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، پشاور کو سیل کر دیا گیا ہے، کراچی میں دھماکے شروع کر دیے گئے ہیں، لاہور میں شرارتیں شروع ہو گئی ہیں، باقی علاقوں میں گوجرانوالہ میں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ سابقہ سالوں میں بھی تھا، اس سال بھی اور آئندہ بھی رہے گا کہ میراث یزیدیت یہی ہے، وہ یہی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے یہ سلسلہ عزاداروں کی طرف سے و مومنین کی جانب سے ہر سال پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ برپا ہو رہا ہے۔ لیکن بصیرت کی ضرورت ہے اس عزاداری کو، بصیرت و جہت کی ضرورت ہے۔ عزاداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا عظیم عمل ہے جو انجام دے رہے ہیں۔ نہ عظیم عمل اس تناظر میں جو عموماً بعض اوقات صرف عقیدت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، عقیدت کے ساتھ ساتھ بصیرت ضروری ہے اس کے اندر۔ آپ کی خدمت میں جو عرض ہو رہا ہے کہ عزاداری ایک تحریک ہے، بصیرت کے نتیجے میں شروع بھی ہوئی اور بصیرت کے نتیجے میں یہ نہضت آگے بڑھی ہے۔ ائمہ اطہار نے کربلا برپا نہیں کی، لیکن کربلا کو زندہ کیا ہے۔ امام چہارم جو خود کربلا کے اندر تشریف فرما تھے، امام پنجم کربلا کے اندر موجود تھے، حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کربلا میں تشریف فرما تھے، عمر مبارک امام کی مختلف ذکر کی گئی ہے، بعضوں نے 5 سال ذکر کی ہے، بعضوں نے کم و بیش. بہر کیف اتنی عمر تھی امام علیہ السلام کی کہ واقعات یاد تھے امام کو. امام پنجم، بہت سارے واقعات کربلا کے امام پنجم نے نقل فرمائے ہیں اور ذکر فرمائے ہیں، جنہیں امام خود دیکھ چکے تھے یا اپنے والد بزرگوار امام چہارم سے سنے تھے وہ واقعات. ان واقعات کو امام نے نقل کیا ہے، اکثر واقعات کربلا کے، اور سب سے زیادہ اہتمام حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے عزا کے متعلق انجام دیا ہے. بلکہ جب امام کی شہادت کا وقت و رحلت کا وقت قریب آیا، امام باقر علیہ السلام کو جب مسموم کیا گیا زہر کے ذریعے، اور امام کو محسوس ہوا کہ اب آخری وقت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں آخری سانسیں ہیں، اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے جانشین، اپنے نائب برحق حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا اور وصیتیں فرمائیں اور امانتیں سپرد کیں. امام پنجم نے امام ششم کو، جس طرح سے کہ ہر امام اس موقع پر یہ کام کرتے ہیں، جس طرح سید الشہداء نے کہ شب جو آنے والی ہے شب عاشور، اس شب کو یہی عمل سید الشہداء نے انجام دیا کہ وصیتیں و امانتیں امامت کی امام بعد کو منتقل کی، تفویض کی، مفوض کی. امام پنجم نے امام ششم کو بہت سارے امور بتائے، مختلف امور، چھوٹے بڑے، امامت سے متعلق، رہبری امت سے متعلق، دین سے متعلق، فرائض امامت سے متعلق. اور ایک کام جو اہم کیا وہ یہ کہ امام علیہ السلام کو ایک رقم، ایک مبلغ دیا امام پنجم نے امام ششم کو، اور فرمایا کہ یہ درہم و دینار ہیں، پیسے ہیں، انہیں صرف عزاداری پہ خرچ کرنا ہے، آپ نے کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ مال فقط عزا کے لیے ہے. اور جگہ بھی بتائی کہ عزاداری کرنی کہاں ہے. امام نے فرمایا ہر سال حج کے دوران منا میں جا کر یہ عزا آپ نے برپا کرنی ہے، عزا سید الشہداء علیہ السلام. اس قدر شدید اہتمام ائمہ کا تھا کہ امام قبل اتا وہ رقم و مبلغ بھی دے کر جا رہے ہیں امام بعد کو، تاکہ اہتمام مکمل ہو جائے، اس حد تک اہتمام فرمایا. عزیزان، کربلا ایک بہت گہرا سمندر ہے، اس کے اندر ایک بہت عظیم حکمت اور فلسفہ کار فرما ہے کہ متاسفانے ہم چونکہ رسوماتی سرزمین پہ رہتے ہیں، ہندوستان ہی کا ایک حصہ ہے، پاکستان کٹ کے سرزمین بنی، کلچر وہی ہے ہمارا، و ہندوستان مکمل تہذیب، ہندی تہذیب رسوماتی تہذیب ہے، اور صرف رسوماتی تہذیب ہے. اس کا مذہب، اس سرزمین کے اندر جو مذاہب ہیں یا جو بھی سلسلہ ہے، اس کے اندر فوراً اس کے اوپر رنگ رسومات چڑھ جاتا ہے، خواہ وہ ہندو مذہب ہو، خواہ وہ سکھ مذہب ہو، وہ مانی مذہب ہو، وہ بدھ مذہب ہو، وہ اسلام کے کوئی فرقہ و سلسلہ ہو، یا دیگر مذاہب کے سرزمین برے صغیر، اس لحاظ سے دنیا کے اندر منفرد ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں برے صغیر کے اندر. آج بھی ایسا ہی ہے، تاریخ میں بھی ایسا رہا ہے. لیکن تمام گوناگون مذاہب، جن کی تعداد ہزاروں میں جا پہنچتی ہے، بعض لوگوں نے صرف اسی پر کتابیں لکھی ہیں مفصل، ادیان و مذاہب کے محققین نے، سکالرز نے کتابیں لکھی ہیں، مسلمانوں نے اور غیر مسلمانوں نے، برے صغیر کے اندر موجود مذاہب، ان کی تعلیمات اور ان کے سلسلے، اور ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ سب پر رنگ رسومات غالب ہے، رسوماتی ہیں سب کے سب. ان مذاہب میں بہت سارے عرفانی ہیں، بنیاد ان کی عرفانی ہیں، بہت ساروں کی بنیاد صوفیانہ ہے، بہت ساروں کی بنیاد فلسفی ہے، بہت ساروں کی بنیاد توحیدی ہے، لیکن تمام کے تمام جب عوامی رنگ اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر رسوماتی رنگ چڑھ جاتا ہے, اور اکثر کی رسمیں آپس میں ملتی جلتی ہیں, ایک جیسی رسمیں ہیں سب کی. اس سلسلے میں اگر دیکھنا چاہیں, ایک فلم بنائی ہے کسی مغربی نظرن بنائی ہے ڈائریکٹر نے, اس فلم کا نام ہے برکت, سائلنٹ فلم ہے جس میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, گفتگو نہیں ہے, صرف مناظر ہیں. ایک یوں کہہ لیں کہ ڈاکومنٹری فلم اور جو رائج فلمی ٹرینڈ ہے اس کے درمیان درمیان ایک چیز ہے, نہ محض ڈاکومنٹری ہے اور نہ ہی سینیریو کے مطابق بنی ہوئی ہے. اس میں ڈاکومنٹری کا بھی رنگ پایا جاتا ہے اور ایک کوئی ایک سینیریو بھی چل رہا ہے. اس میں خاموش فلم ہے جس میں کوئی بولتا نہیں, آواز کوئی بھی نہیں ہے, اس کا نام ہے برکت. موضوع ہے اس کا قدیم اور جدید دنیا کا تقابل, موازنہ کیا ہے کہ جدت ماڈرنزم اور ٹریڈیشنلزم, ان دونوں کے درمیان اس نے سفر ذکر کیا ہے کہ کیسے انسان پرانی دنیا سے, قدیم دنیا سے نئی دنیا میں داخل ہوا ہے. اور اس کا ایک حصہ مذاہب کے بارے میں ہے, کسی نے اس کو معرفی کیا کہ یہ مذاہب کو بھی پیش کر رہی ہے, اگرچہ وہ جو ہمیں ملا نسخہ وہ زہرن مکمل نہیں تھا, لیکن جو حصہ مذاہب کے متعلق تھا وہ حصہ ایسا تھا کہ جس میں تمام مذاہب جو برے صغیر میں ہیں, مثلا مسیحیت کا بھی اس میں ہے سین آتا ہے, اس میں ہندو, اس میں بدھسٹ, اس میں جتنے مذاہب ہیں, اس میں سکھ ہیں, اس میں شیعہ, اس میں سنی, اس میں مختلف فرق و مذاہب اسلام کے اور غیر اسلام کے جتنے ہیں, سب کو گفتگو نہیں ہے. اگر وہ دیکھتے جائیں ہر مذہب کی رسومات کو انہوں نے فلمایا ہے, تعلیمات کو نہیں, رسومات کو. تعلیمات مذہب کی اور ہیں, رسومات اور ہیں. ہر مذہب کی, ہر دین کی رسومات کو فلمایا گیا اس کے اندر. اور وہ اگر دیکھیں آپ, چل رہی ہے کبھی کس مذہب کی رسم, کبھی کس مذہب کی رسم, اور اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی سلسلہ ہے, ایک ہی مذہب ہے, جس کے افراد کبھی اس لباس میں, کبھی اس لباس میں, چونکہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایک ہی کام کر رہے ہیں سارے مل کر, کبھی کسی صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کسی کورڈ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کسی کھیت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مشابہ کام کر رہے ہیں, ایک جیسا کام کر رہے ہیں. اس نے ظاہراً عمدن یہ تأثر دیا ہے, قائم کیا ہے کہ یہ مذاہب گویا ان کی بنیاد ایک ہے, نہ رسومات ایک ہیں سب کی, عزاداری بھی اس پر اثر پڑا رسوماتی سرزمین پر آ کر, اور رسوماتی رنگ چڑھا اس کے اندر کہ رسومات کا غلبہ ہوا, رسومات زیادہ ہو گئیں. رسومات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو عقیدت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے خود انسان یا پیروکار کسی مذہب کے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں مذہب انسان کو دیتا ہے, عقیدہ مذہب دیتا ہے, اور عقیدت مذہبیوں کی طرف سے مذہب میں شامل ہوتی ہے. عقیدت ہماری چیز ہے, عقیدہ دین کا حصہ ہے. دین ہمیں عقیدہ دیتا ہے, ہم دین کو عقیدت دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, جذبہ اپنا دیتے ہیں. اس عقیدت کے نتیجے میں آ کر انسان اپنی عقیدت ظاہر کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, پیسے بھی خرچ کرتا ہے اپنا محبت ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے کتنا لگاؤ ہے اس چیز سے, کوشش کرتا ہے کہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے, دوسروں سے بہتر عقیدت کا اظہار کرے, چونکہ ایک مقابلہ ہے گویا عقیدت کے اظہار میں. لہذا اپنی طرف سے انسان بہت کچھ بناتا ہے کہ یہ چیز بھی شامل کر دوں, یہ بھی شامل کر دوں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے میں کتنا بڑا عقیدت مند ہوں, میرے اندر دوسروں سے زیادہ محبت بھری ہوئی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسومات زیادہ ہو جاتی ہیں و تعلیمات کم ہو جاتی ہیں, جبکہ دین کی بنیاد, کسی بھی مذہب کی بنیاد تعلیمات ہیں, رسومات نہیں ہیں. رسومات عقیدت مندوں کی عقیدت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. ہمیں عزاداری کے اندر تعلیمات دین کو مد نظر ضرور رکھنا ہے. بے شک آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں اس حد تک جہاں دین سے نہیں ٹکراتی اور دینی تعلیمات سے متصادم نہیں ہوتی رسمیں, عقیدتیں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں کو حساسیت ہے کہ نہ کوئی رسم نہ ہو, رسومات کے دشمن, رسومات کے مخالف. ایک جنگ ہے پاکستان میں رسومات کے حامیوں اور رسومات کے مخالفین کے درمیان, اور دونوں ہی تعلیمات سے غافل ہیں, دونوں ہی اس کی روح سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس بے جا جنگ کے اندر ملوث ہو کر. عقیدت اظہار کریں, کوئی پابندی نہیں ہے عقیدتوں کے اظہار کے اوپر, لیکن عقیدت کی حد ہے عقیدت اتنی اظہار کریں کہ عقیدہ متاثر نہ ہو, عقیدہ خراب نہ ہو, عقیدہ پائمال نہ ہو. اتنا عقیدت میں آگے نہ چلے جائیں کہ عقیدہ ہی ختم ہو جائے, اس کا لحاظ رکھنا ہے. یہ حد ہے, یہ ریڈ لائن ہے عقیدتوں کی. عزاداری منفرد عمل ہے دینی تعلیمات کے اندر یا دینی سلسلوں کے اندر. عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں, واجب عبادتیں, فریضے, حج واجب ہے, نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, ان کا ایک اپنا مقام ہے, ان کی اپنی منزلت ہے, ان کی اپنی اہمیت ہے, ان کی اپنی افادیت ہے. عزاداری سید الشہداء کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو دین میں ائمہ ہدا نے اپنے فریضہ امامت کے ذریعے سے اس کو مرکزیت عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے باقی سارا دین زندہ رہنا ہے, نظام دین قائم رہنا ہے, احکام دین باقی رہنے ہیں, روح دین جس نے باقی رکھنی ہے وہ سلسلہ عزاء سید الشہداء ہے. زیارات میں بھی عقیدت کی زیارتیں سب کے لیے یکساں ہیں. زیارات قبور کے لیے اہل قبور کی زیارت کریں, مومنین کی قبور کی زیارت کا بھی تاکید کی گئی ہے کہ آپ کیا کریں مومنین کی قبروں کی زیارت, کہ اہل سنت عموماً عاشور کو وقت اہل قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ان کا عاشور اس طرح سے ہے کہ ابھی خبر ملی ہے کہ کل گورنمنٹ نے یہاں پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اہل سنت 9 اور 10 محرم کو ڈینگی ڈے منائیں. باقاعدہ ریٹن طور پر گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ شیعہ عزاداری کریں, چھٹی ہے ان کو, اہل سنت کی چھٹیاں کینسل ہیں اور انہوں نے 9-10 محرم کو ڈینگی ڈے منانا ہے. ہم کس نظام میں ہیں, کس سلسلے میں ہیں, کس زمین پر ہیں, اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہ اہل سنت عموماً جاتے ہیں عاشور کے دن قبروں کی زیارت کے لیے. عاشور کا دن وہ کریں قبور کی زیارت, تاکید کی گئی ہے جائیں اہل قبور کی زیارت کے لیے. عاشور کو وہ کام کریں جو عاشور کے ساتھ جچتا ہے, جو عاشور کے دن کے لیے ہے. عزاء سید الشہداء کریں عاشور کے دن. باقی ایام ہیں جن میں آپ زیارت اہل قبور کے لیے جائیں. عاشورہ میں تحریفات ہوئی ہیں, ان تحریفات میں سے ایک یہ ہے کہ عاشورہ کامیابی کا دن ہے. کراچی میں عاشور کے دن عصر تک شیعہ عزاداروں کا جلوس ہوتا ہے, سوگ و ماتم کا, اور عصر کے بعد جشن کا جلوس اسی روٹ پر ہوتا ہے, ایک ہی روٹ پر. اور دوسرے جلوس کے شرکا پہلے جلوس سے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ڈول ڈھمکے لے کر اور باجے ساجے لے کر آتے ہیں, شوبدہ باز. اور جس طرح ایک واقعاً آتش بازی ہوتی ہے اور عاشور ہی کی مناسبت سے جشن منا رہے ہیں, بظاہر ان کو بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی کامیابی ہوئی ہے, یہ جشن ہے, لیکن یہ امام حسین کی کامیابی کا جشن نہیں ہے, چونکہ بنو امیہ نے روز عاشور کو روز جشن اعلان کیا تھا یزید کی کامیابی کے عنوان سے. اور وہ انہوں نے آج اس اسلامی سرزمین پر یہ رسم رائج کر دی ہے. اور تعجب کی بات ہے, باقی شہروں میں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر, اور عصر تک جلوس اعضاء کو حکم ہوتا ہے کہ جلدی جلدی روٹ خالی کریں چونکہ پیچھے دوسرا جلوس آ رہا ہے, اور وہ رات دیر تک وہ جلوس رہتا ہے, اور وہ بھی اسی طرح تازگی اٹھا کے لاتے ہیں, لیکن جشن و سرود و رقص و آتش بازی کے ساتھ, اور آ کر پھر رات گئے تک سمندر کے کنارے جا کر وہ اپنا سارا سامان سمندر میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. اہل قبور کی زیارت مستحب ہے, اہل قبور کی زیارت سنت ہے, وہ جائیں, اور بالخصوص اولیاء اللہ کی قبور کے لیے تاکید کی گئی ہے, اور بالاخص معصومین علیہ السلام کی زیارات کے لیے. وہ ایک عمومی حکم ہے کہ آپ تمام معصومین کی زیارت کریں. سید الشہداء کی زیارت, یہ زیارات کے زمرے میں نہیں کہا گیا, سید الشہداء کی زیارت ایک اور عنوان سے لازم قرار دی گئی ہے. باقی تمام معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس رسول اللہ کی زیارت کو جائیں, آپ زیارت ہی کے عنوان سے جائیں. امیر المومنین کی زیارت کو جائیں, زیارت کے عنوان سے جائیں. ائمہ بقی کی زیارت کو جائیں, زیارت کے عنوان سے جائیں, اور اسی طرح دیگر معصومین کی زیارات کو جائیں, زیارت کے عنوان سے جائیں. لیکن سید الشہداء کی زیارت, کہ خود ائمہ اطہار زائر بن کر زیارت کرتے تھے سید الشہداء کی, اور حکم دیا کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ ضرور زیارت سید الشہداء کرو, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں قرض لے کر بھی سید الشہداء کی زیارت کو جاؤ. شیخ جعفر کاشف الغطاء, یہ فقیہ کبیر و فقیہ عظیم, بہت بلند مرتبہ فقیہ ہیں تشیع, فقہائے تشیع میں سے. شیخ جعفر کاشف الغطاء, کاشف الغطاء کبیر کے نام سے معروف ہیں, استاد الفقہا مجتہدین کے سرخیل, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب یہ روایات اتنی کثرت سے مشاہدہ کی, کہ ہم نے 2-3 سال پہلے یہیں لاہور کے ایک عشرے میں وہ روایات اکثر بیان کی ہیں, عاشورہ بو عنوان مکتب کے عنوان سے وہ مجلس ہوئی تھی, اگر میسر ہو تو آپ ان روایات کو مشاہدہ کر سکتے ہیں, کثرت سے روایات ہیں. ان روایات کے بعد شیخ کاشف الغطاء فرماتے ہیں کہ فتویٰ نہیں دیا انہوں نے, لیکن فرماتے ہیں کہ ان روایات کو دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ زیارت سید الشہداء واجب ہے نہ مستحب. فتویٰ نہیں دیا وجوب کا, لیکن کہا کہ اتنی کثرت سے روایات سے مجھے احتمال آتا ہے, میرے ذہن میں احتمال وجوب موجود ہے زیارت سید الشہداء کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اطہار نے عملاً جس طرح اہمیت بتائی لوگوں کو, اور امت کا رخ موڑا, مسلمانوں کا رخ موڑا, دین کا رخ موڑا, اور سید الشہداء علیہ السلام کے مزار مبارک کو, کربلا کو اہمیت دی, جسے ایک اور مجلس کے اندر عنوان دیا تھا کہ قبلہ بنایا, لیکن نہ قبلہ عبادت, قبلہ شعور, قبلہ شعور بنایا ائمہ اطہار نے کربلا کو اور زیارت سید الشہداء علیہ السلام کو. ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں, انتظار گاہ میں, وہاں کچھ آئے لوگ حج کی تیاری کے ساتھ, احرام کے ساتھ, وہاں مختلف ظاہر بیٹھے ہوتے ہیں مسافرین, ہر مذہب و ملت و مسلک کا انسان جہاز کے اندر یا ٹرین کے اندر سفر کرتے ہیں. ان میں سے چونکہ وہ انٹرنیشنل پرواز تھی, اس میں کچھ محرم تھے, احرام کی حالت میں تھے, اور دوسرے صاحب ان کے ساتھ ایک بارش لگتے تھے مذہبی انسان, مذہبی شخصیت. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا حج کا ارادہ ہے, عمرے کا, چونکہ حج کے ایام نہیں تھے, عمرے کے ایام تھے, کہا آپ کا عمرے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں عمرے کا ارادہ ہے ہمارا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں مذہب سے ہیں, یہ شیعہ کی ہی ایک شاخ سمجھ لیں, کوئی بتایا انہوں نے کہ ہم فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو حج کرنے کربلا جاتے ہیں, آپ تو مکہ نہیں جاتے حج کرنے. یہ گفتگو میں سن رہا تھا سامنے بیٹھا ہوا ان کے. انہوں نے کہا نہیں, ہم کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کعبہ ہی جاتے ہیں, مکہ ہی جاتے ہیں. کہا نہیں, ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کہ مذہب میں شیعہ سب کے سب کربلا حج کرنے جاتے ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ روزے عرفہ کربلا میں حاضر ہو. روزے عرفہ مکہ کے لیے، روزے عرفہ عرفہ کے میدان کے لیے، اور آپ کو کربلا طلب کیا گیا ہے. آپ کے مذہب میں علماء بتاتے ہیں. آپ باہر کے وہ شخص بھی ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اب گفتگو صرف حوالہ دیا، اس ذہنیت کے بارے میں حوالہ دیا، نہ کہ پوری داستان سنانا آپ کو مقصود ہے. چونکہ ہیں ہماری تعلیمات میں ہے کہ سب سے افضل دن زیارت سید الشہداء کے لیے روز عرفہ ہے. عید قربان سے پہلا دن نو ذی الحجہ سب سے مناسب فرصت و یوم ہے زیارت سید الشہداء کے لیے. اب ظاہر ہے زیارت سید الشہداء اگر کوئی نو ذی الحجہ کو بجا لائے کربلا میں تو پھر حج تو نہیں کر سکتا، چونکہ حج نو ذی الحجہ ہی کو شروع ہوتا ہے اور عرفہ کے میدان سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مشعر و منا نو سے لے کر 12 ذی الحجہ تک حج کے دن ہیں. ان دنوں میں اگر کسی کو کربلا بلایا گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اسے حج یہاں کروایا جا رہا ہے. نہ، تشیع کی تعلیمات کے اندر قبلہ عبادت کعبہ ہے، حرم خدا ہے، مکہ کی سرزمین ہے. پھر کیوں کہا گیا کہ اس دن آپ کربلا میں آئیں؟ نہ اس لیے کہ کعبہ سے دور کریں یا کربلا کعبہ کے مقابلے میں ہے، نہ، بلکہ کربلا اس لیے بلایا گیا ہے کہ اگر تم کربلا کے بغیر کعبہ جاؤ گے، اس کعبہ کے چکر لگا کے واپس آ جاؤ گے، نہ کعبہ تمہیں کچھ دے گا نہ تم کچھ کعبہ سے لینے کے قابل ہو. لیکن اگر تم کربلا آؤ اور زیارت سید الشہداء سے مشرف ہو جاؤ اور شعور و بصیرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد اگر تم کعبہ جاؤ پھر کعبہ بھی تمہیں کچھ دے گا، تم بھی کعبہ سے کچھ لے کر آؤ گے، اس حج سے تمہارے اندر انقلاب پیدا ہوگا. جو کربلا سے شعور لے کر مکہ کے اندر سجدے ہوں وہ سجدے انسان کو نجات دے سکتے ہیں. لیکن اگر کربلائی شعور نہ ہو انسان کے اندر، حسینی بصیرت نہ ہو انسان کے اندر، ساری عمر کعبہ کے چکر لگاتا رہے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ صرف غل غپاڑا ہے. جس طرح امام علیہ السلام نے فرمایا، امام پنجم نے اپنے صحابی کو کہا، اس نے تعریف کی، ایک سمے امام کا ایک صحابی گیا امام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ماشاءاللہ کتنے لوگ آئے، کتنے حاجی، کتنے مومن. امام علیہ السلام نے جواب دیا، ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، غل غپاڑا زیادہ ہے، حاجی بہت کم ہیں. اس کو بری لگی یہ بات کہ حاجیوں کے بارے میں یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں. امام علیہ السلام نے اس کو بصیرت عطا کی، اور اس بصیرت سے اس نے دیکھا کہ یہاں پر جو لوگ گھوم رہے ہیں وہ انسانی شکلوں میں نہیں ہیں، ان کی شکلیں کچھ اور ہیں. عزیزان، کربلا قبلہ ہے شعور کا، بصیرت کا، آگہی کا. اس لیے تمام معصومین نے کربلا کی طرف رخ موڑا ہے. جناب زینب اولیاء، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کربلا کو بچایا حضرت زینب اولیاء نے، ہیں کس طرح سے بچایا؟ صرف ظاہر کے ذریعے سے ہم کہیں گے، رونے سے یا گریہ کرنے سے؟ نہ، بی بی نے جہت دی کربلا کو، رخ دیا کربلا کو، لوگوں کا رخ موڑا کربلا کی جانب اور انہیں بتایا کہ کربلا کیا ہے. وہ شعر جو اکثر میں نے سنایا ہے آپ کو، ایک فارسی شاعر کا جس نے مثنوی لکھی ہے بڑی خوبصورت، تشیع کی مثنوی شیعہ بہت خوبصورت لکھی ہے اس نے. اس مثنوی شیعہ کا ایک شعر ہے کہ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، شیعہ می پج مرد اگر زینب نہ بود. اگر زینب نہ ہوتی کربلا مر جاتی، اگر جناب زینب نہ ہوتی شیعہ مرجھا جاتا. شیعہ جو بڑھ رہا ہے آگے تو اس بی بی کی بصیرت کے توفیل آگے بڑھ رہا ہے تشیع، اور کربلا زندہ ہے اس بی بی کی زحمتوں کی وجہ سے زندہ ہے. کیا کیا جناب زینب اولیاء نے؟ کچھ ہم ظاہر چیزیں سنتے ہیں مصائب کے طور پر اور کچھ تذکروں کے طور پر، اصل کام جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے انجام دیا جس کا تسلسل عزاداری ہے، وہ کام یہ تھا کہ کربلا ایک واقعہ تھا، ایک حادثہ، تاریخ نے اس کو واقعہ بنانا چاہا، بنو امیہ نے اس کو حادثہ بنانا چاہا، تقدیر کا کھیل اس کو اس کا کہنا چاہا کہ یہ تو تقدیر تھی ان کی بھی اور ہماری بھی، اس کو بنو امیہ نے کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن جناب زینب کی تدبیر کے سامنے ان کی ساری ترکیبیں فیل ہو گئیں اور ناکام ہو گئیں۔ کربلا کو بی بی نے واقعہ نہیں رہنے دیا، حادثہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو ایک مسلسل حرکت اور اس کو ایک مسلسل تحریک میں بدل دیا بی بی نے۔ یہ کارنامہ تھا۔ رہبروں کی قسمیں ہیں، یہ گفتگو مفصل پہلے بیان ہو گئی ہے، وہاں رجوع کر سکتے ہیں آپ، میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ آج ہمیں اپنے فریضے سمجھ میں آئیں اور عزاداری کی اہمیت ہمیں معلوم ہو، کیا ہے عزا اور دشمنوں کو کیوں چبھتی ہے عزا، کیوں یہ شیطانی و بونڈے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو بھی اور دوسروں کو بھی عزاداری سے دور کرنا چاہتے ہیں، عزاداری کو محدود کرنے کی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں ہر سرزمین پر اور بالخصوص پاکستان کے اندر۔ رہبروں کی قسمیں ہیں، کچھ رہبر جن کا کام امتوں کو، ریوڑوں کو امت بنانا ہے، یہ ایک رہبری ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ کہ ریوڑ کو امت بنایا، امت سازی ان کا تخصص ہے، امت سازی ان کی مہارت ہے، عام انسانوں سے، معمولی لوگوں سے، ایسے لوگ جو عقیدہ و نظریہ و مکتب سے دور ہوتے ہیں اور صرف ثقافتی و کلچرل زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں اور کھا پی رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں سے ایک ایسے انسان بنانا جن کا ایک نظریہ ہو، ان کا مکتب ہو، ان کا مقصد ہو، اس مقصد کے لیے وہ کوشش کرنے والے بن جائیں، یہ ان رہبروں کی خصوصیت ہے۔ کچھ رہبروں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مختلف معرکوں میں، جنگوں میں قیادت کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، عموماً عسکری قیادت کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، اس کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوم، اپنی فوج، اپنے لشکر کی صحیح قیادت کر لیتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ کچھ رہبر ایسے ہوتے ہیں جو ایک بڑا حادثہ خلق کر سکتے ہیں، ایک بڑا واقعہ رونما کر سکتے ہیں، عوام کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، نظریے کے ذریعے ایک بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں، ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے رہبر رہے ہیں، الہی بھی اور غیر دینی بھی رہے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں ایجاد کی ہیں دنیا کے اندر۔ اور کچھ رہبر ایسے ہیں جن کا کام ایک لہر اور موج ایجاد کرنا ہے، ایک ایسی لہر اور ایسی موج ایجاد کرنا، جو موج عربی زبان میں، امواج فارسی اور عربی اصطلاح میں، نہ اردو پنجابی میں، موج سمندر کے اندر اٹھتی ہوئی لہر، سمندر کے درمیان سے چلتی ہے ہوا اور سینکڑوں کلومیٹر دور سے پانی حرکت کرتا ہے، ساحل کی طرف آتا ہے، ابھر کے آتا ہے، طاقت کے ساتھ آتا ہے، سرعت کے ساتھ آتا ہے، تیزی کے ساتھ آتا ہے، اس کو موج کہتے ہیں۔ یہ امواج ہیں، سمندری امواج، پڑھتے بھی رہتے ہیں یہ لفظ آپ، سمندری امواج، سمندری لہریں، اور بے پناہ طاقت ہوتی ہے سمندری موج اور لہر کے اندر۔ کچھ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹھہرے ہوئے سمندر کے اندر، ایک ساکن سمندر کے اندر، پانی کے اندر، پانی خود ایک طاقت کا بڑا مجموعہ ہوتا ہے بھائی، کہ سمندر ہے، اتنا عظیم سمندر ہے، لیکن ٹھہرا ہوا ہے، ساکن ہے۔ جب تک ساکن ہے اس کے اندر طاقت ظاہر نہیں ہو رہی۔ سمندر جب اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے اس کو مواج ہونا پڑتا ہے، اس میں تلاطم آتا ہے، اس میں طوفان اٹھتا ہے، اس میں لہر اٹھتی ہے۔ خب یہ لہر ساکن سمندر میں، ٹھہرے ہوئے سمندر میں کیسے اٹھے؟ یہ تند و تیز ہواؤں کا کام ہے۔ عموماً بڑے بڑے سمندروں میں یہ ہوائیں ٹکراتی ہیں، دو طرف کی ہوائیں، گرم اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ کچھ ہوائیں قطبی علاقوں سے آتی ہیں، کچھ استوائی علاقوں سے جاتی ہیں، اور سمندر کے وسیع فضا میں یہ ہوائیں آپس میں جا کر ٹکراتی ہیں، اور ٹکرا کر ان کے اندر تصادم ہوتا ہے۔ ہوا کے دو مرغولے آپس میں ٹکراتے ہیں، جب شدت ہوتی ہے دونوں کے اندر۔ آپ تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا نہیں کہ کریں یہ تجربہ، لیکن اگر کرنا چاہیں تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک آدمی تیزی سے دوڑے، دوسری طرف سے دوسرا آدمی تیزی سے دوڑے، دونوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو، یہ دونوں ٹکرائیں آپس میں شدت کے ساتھ، پورے طاقت کے ساتھ ٹکرائیں، یا جیسے گاڑیاں ٹکراتی ہیں آپس میں، فوری رد عمل جو ہوتا ہے، وہ گاڑیاں یا وہ بندے ٹکراتے ہی گھوم جاتے ہیں، رخ مڑ جاتا ہے ان کا۔ جو ہی آپ سامنے والے آنے سے ٹکراتے ہیں، آپ کا رخ بھی مڑ جاتا ہے، اس کا رخ بھی مڑ جاتا ہے، گھوم جاتے ہیں۔ ہوائیں بھی جب ٹکراتی ہیں یہی کام ہوتا ہے۔ ایک طرف سے جھونکا ہوا کا تیز آتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا، یہ جب آ کر ٹکراتی ہیں آپس میں تو دونوں گھوم جاتی ہیں، اور ان کے گھومنے سے گرد باد پیدا ہوتی ہے، جس کو آپ وہ کہتے ہیں شیطانوں کی شادی ہو رہی ہے۔ چلتے ہیں نا کبھی ہوا میں، تھیلیاں اڑتی ہوئی دیکھتی ہیں، مٹی اڑتی ہوئی گول اس طرح سے دوڑ رہی ہے ہوا، یہ ہوائیں ٹکرانے سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے ان کے اندر، تیز ہوائیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں۔ چونکہ ہمارا علاقہ، مشرقی علاقہ ہموار نہیں ہے، سمندری علاقے ہموار علاقے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ ہواؤں کے تھپیڑے چلتے ہیں اور یہ ہوائیں ٹکراتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے طوفان، جیسے ابھی فلپائن میں طوفان آیا اور اس نے تباہی مچائی۔ اکثر امریکہ میں، براعظم میں زیادہ طوفان وہاں پر اٹھتے ہیں، چونکہ بڑے اوکیانوس، اوشینز وہاں پر ہیں، اور اتنے قوی طوفان سمندروں کے اندر ہوائیں سمندروں کے ٹھہرے ہوئے پانی کو متحرک کر دیتی ہیں، ٹھہرے ہوئے پانی میں حرکت ایجاد کرتی ہیں، ہوا دھکیلتی ہے اس پانی کو۔ ہوا جب دھکیلتی ہے اس سے موج پیدا ہوتی ہے، طوفانی طاقت پیدا ہوتی ہے، غیر قابل کنٹرول طاقت ٹھہرے ہوئے سمندر کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمندر جب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اس پہ بطخیں بھی تیر رہی ہوتی ہیں، اس میں مرغابیاں بھی تیر رہی ہوتی ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے حشرات، اس میں ہر چیز تیر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہی طاقتور سمندر جب جامد ہے، اس کے ساتھ حشرے کھیل رہے ہوتے ہیں، مینڈے کو کچھوے بھی اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی جب طاقتور ہو جاتا ہے، جب بپھر جاتا ہے، جب اس میں تلاطم آ جاتا ہے، جب اس میں طوفان آ جاتا ہے، اس کے اندر بے پناہ طاقت ہو جاتی ہے، اور وہ بے پناہ طاقت پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، وہ شہروں کو غرق کر دیتی ہے، وہ آبادیوں کا ملیا میٹ کر دیتی ہے، وہ زمین کی خشکیوں کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ وہ طاقت اس ٹھہرے ہوئے سمندر کے اندر طاقت جب پیدا ہو جائے، جب اس میں حرکت آ جائے، وہ رہبر جن کا کام یہ امواج پیدا کرنا ہے، جن کا کام یہ لہر اٹھانا ہے، جن کا کام ٹھہرے ہوئے انسانی سمندر کی طاقت کو ہلانا ہے، کس کے ذریعے؟ فکر کے ذریعے، ولولے کے ذریعے، جذبے کے ذریعے، ایسے تفکر کے ذریعے جو آ کر اس ٹھہرے ہوئے سمندر کے اندر ہلچل مچا دیں۔ علامہ اقبال نے اپنی امت کے اندر یہی محسوس کیا تھا کہ اس امت کے دریا میں، سمندر میں طوفان نہیں ہے، اور دعا کی خداوند تبارک و تعالی سے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے اندر موج ہی نہیں، تیرے اندر امواج نہیں، تیرے اندر تلاطم نہیں، تو سمندر ہے، تو طاقت کا بے پناہ و لا محدود ذخیرہ ہے، لیکن اس وقت حشرے تیرے ساتھ کھیل رہے ہیں، حشرے تیرے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں، وہ تیرے اندر تیر کے اور تفریح کر رہے ہیں، کشتیاں تیرے اوپر چل رہی ہیں، اور بزدل ترین لوگ بھی آ کر تیرے پانی سے اپنے آپ کو تر کر رہے ہیں، تو اگر بفر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر، پہاڑ تیرے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ قومیں، امتیں سمندری طاقت رکھتی ہیں اپنے اندر، یہ سمندری طاقت بازیچہ بن جاتی ہے جب ٹھہری ہوئی ہوں، جب ان کے اندر حرکت نہ ہو۔ سید الشہداء کے زمانے میں امت اسلام تھی اور بڑی امت تھی، وسیع امت تھی، لیکن ٹھہری ہوئی، جامد، ساکت، سوئی ہوئی، غافل، جس کو لوریاں سنا کر سلا دیا گیا تھا، جس کو چھاچ پلا کے سلا دیا گیا تھا، جسے ایسا دین پڑھایا گیا تھا کہ وہ دین، اس دین نے، اس مذہب نے اس قوم سے حرکت چھین لی تھی۔ لہذا یہ بحر عظیم امت اسلامی کا، یہ رک گیا، ٹھہراؤ اس کے اندر آ گیا، اور یزید کھیلنے لگا اس امت کے وجود سے، اس سمندر کے وجود سے کھیلنے لگا، فاسق و فاجر اس میں تفریح کرنے لگے۔ انہوں نے اسلام و مسلمان و امت کو بازیچہ بنا لیا اپنی خواہشات و اپنی حوث کا۔ یہاں پر اس ٹھہراؤ کو توڑنا ضروری تھا، اس کے اندر تلاطم پیدا کرنا ضروری تھا، اس کے اندر موج ایجاد کرنا ضروری تھا، اس کے اندر لہر پیدا کرنا ضروری تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس ٹھہرے سمندر کے اندر، بعض اوقات کوئی کنکری پھینکی جاتی ہے اور موج ایجاد ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی اور چیز سمندر کے اندر ڈالی جاتی ہے اور طوفان پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو خود کودنا پڑتا ہے اس سمندر کے اندر، تاکہ اس کے اندر طوفان پیدا ہو جائے، اس کے اندر موج پیدا ہو جائے، ایسی طاقتور موج جو اس خس و خاشاک کو، یزیدیت کو، ظلم کو، ستم کو، اس ناروا و طاغوتی نظام کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے، اس کو تہس نہس کر جائے۔ سید الشہداء نے یوں نہیں کہ وہیں کربلا میں ان چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں سب فیصلہ کرنا تھا، سید الشہداء نے ایک یزید کے خلاف جنگ نہیں کی، ہر دور کے یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ سید الشہداء نے ایک امت کو ہلانے کی کوشش نہیں کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو حرکت دینے کے لیے سید الشہداء نے یہ اقدام کیا۔ بڑا نپاتولا انتظام تھا، بڑا نپاتولا اقدام تھا۔ سید الشہداء کو مشورہ دیا گیا، یہ غلط فہمیاں دور کر دیں ہم، کہ سید الشہداء کو بیعت کا مطالبہ کیا گیا، مجبور کیا گیا، اور پھر مجبور کر کے کربلا میں لا کر وہاں مار دیا گیا، ایسے ہرگز نہیں تھا۔ مکہ کے اندر بڑی شخصیات نے، بڑی ذمہ دار شخصیات نے، بڑی نامور شخصیات نے امام علیہ السلام کو کہا کہ آپ بے شک بیعت نہ کریں، آپ لا تعلق ہو جائیں یزید سے، یزید کے بارے میں زبان بند کر لیں، یزید کے متعلق اپنا رد عمل چھوڑ دیں، آپ لا تعلق ہو جائیں، وہ بھی لا تعلق ہو جائے گا آپ سے، وہ اپنی حکومت کرے گا، آپ اپنی عبادتوں میں لگے رہیں، آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنا سلسلہ چلاتے رہیں۔ بیعت کے بغیر بھی حسین زندہ رہ سکتے تھے، لیکن لا تعلق بن کر۔ اور سید الشہداء نے یہ باتیں سن کر بہت ہی شدید رد عمل دکھایا ان باتوں کے اوپر، ان نظریوں کے اوپر۔ سید الشہداء نے فرمایا، افن لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، تف ہو ان باتوں پر، ویل ہو ان باتوں پر، مردہ باد یہ تفکر و نظریہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یہ تفکر حسینیت کی نگاہ سے مردہ باد، لا تعلق رہنے کا یزیدیت سے۔ امام نے فرمایا، میں لا تعلق بیٹھ جاؤں؟ میں جو امام ہوں، میں رہبر ہوں، یہ امت ساکت ہے۔ امام نے فرمایا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امت کو کیا اصلاح کی ضرورت پڑ گئی؟ امت نماز بھول گئی تھی، شکیات نماز اس میں مخلوط ہو گئے تھے، آیا امت روزے کے احکام بھول گئی تھی، آیا امت کو حج یاد نہیں رہا، امت حرمت شراب و میخاری بھول گئی تھی، امت آیا حرمت اختلاط با نامحرم بھول گئی تھی، کون سا مسئلہ امت کو فراموش ہو گیا جس کو حسین علیہ السلام بتانے کے لیے نکلے؟ نہ نمازیں یاد تھیں، روزے انہیں یاد تھے، حج میں مشغول تھے، احرام کے احکام یاد تھے، تمام عبادتیں و دین کے اعمال انہیں ازبر تھے، خرابی کہیں اور پیدا ہو گئی تھی۔ خرابی یہ تھی کہ یہ سمندر ٹھہر گیا ہے، متحرک پانی رک گیا ہے، اور متحرک پانی جب رک جائے، چلتا پانی جب رک جائے، جوہڑ بن جاتا ہے، مر جاتا ہے، مرداب بن جاتا ہے، آب مردہ بن جاتا ہے، اور مرے ہوئے پانی کے اندر جونکے پیدا ہوتی ہیں، مرے ہوئے پانی کے اندر مینڈک پیدا ہوتے ہیں، مرے ہوئے پانی کے اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں، مرے ہوئے پانی کے اندر مہلک چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو حیات کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ پانی کی حیات زندگی کے اندر ہے، امتوں کی حیات حرکت کے اندر ہے، زندگی ان کی حرکت کے اندر ہے۔ جب ایک قوم ٹھہر جائے، رک جائے، اس کے اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر جونکے پیدا ہوتی ہیں جو امت کا خون چوستی ہیں، اور اس کے اندر صرف مینڈک پیدا ہوتے ہیں ٹرانے کے لیے، شور مچانے کے لیے، غل غپاڑا کرنے کے لیے، اس کے اندر موزی و مہلک جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو امتوں کے ضمیر و حیا کو اور غیرت کو مار دیتے ہیں، اور شعور و بیداری و جرت کو مار دیتے ہیں۔ یہ قصور ہے ٹھہری ہوئی امتوں کا۔ اس لیے سید الشہداء نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے قیام کرنے کا۔ یہ قیام کیسا تھا؟ سید الشہداء یونی کہ ایک صحرا میں کودے، سید الشہداء امت کے ٹھہرے ہوئے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی تاکہ اس کے اندر موج پیدا ہو، اس کے اندر تلاطم پیدا ہو، اس کے اندر لہر پیدا ہو، اس کے اندر طاقت پیدا ہو، اور وہ طاقت اتنی بڑھے اور وہ موج اتنی بڑھے کہ صدیوں کے اوپر محیط ہو جائے، اور تمام سرزمینوں کو تہ کرتی ہوئی، اور تمام سرزمینوں کو تہس نہس کرتی ہوئی یزیدیت کو آخر تک وہاں پہنچ جائے جہاں تک اس کو پہنچنا ہے۔ یہ مقصد تھا کربلا کا، یہ مقصد وہیں ختم ہو جاتا اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ کیوں؟ کہ جب ایک حرکت پانی کے اندر شروع ہوتی ہے، اس موج کو آگے بڑھانا ضروری ہے، اس کو کربلا سے نکال کے کوفہ پہنچانا ضروری ہے، اس کو کوفہ سے نکال کے شام پہنچانا ضروری ہے، اس کو شام سے لے کر مدینہ لے جانا ضروری ہے، اس کو مدینہ سے نکال کے مکہ لے جانا ضروری ہے، اس کو مکہ سے نکال کر حجاز، اور حجاز سے نکال کر باہر پوری سرزمین کے اندر مشرق و مغرب میں پہنچانا ضروری ہے۔ ایک اقدام حسین ابن علی نے کیا، ابن علی نے، اور ایک بنت علی نے کیا۔ ابن علی نے موج ٹھہرے سمندر میں پیدا کی، اور بنت علی نے وہ موج دور دراز امتوں و سرزمینوں اور نسلوں تک پہنچا دی، اور عزادار و عزاداری اسی موج کا حصہ ہے۔ آج آزاداری کے ہوتے ہوئے یزیدیت بھی موجود ہو، آزاداری کے ہوتے ہوئے یہ جونکے بھی موجود ہوں، آزاداری کے ہوتے ہوئے یہ خس و خاشاک بھی موجود ہو، تو معلوم ہوا کہ وہ عزا اس موج کا حصہ نہیں جو بنت علی نے کربلا سے چلائی تھی۔ یہ عزا ہندوستان میں پیدا ہونے والی کسی رسم کا حصہ ہے، یہ کسی نواب، کسی راجے اور کسی مہاراجے کا شروع کردہ سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یزیدیت متاثر نہیں ہو رہی۔ آزاداری، زینبی آزاداری، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ابراہیمی حج تمام امت کی مشکلات حل کر سکتا ہے، اور زینبی آزاداری تمام تشیع کی مشکلات حل کر سکتی ہے۔ لیکن آج آپ کیا تصدیق کرو گے کہ جو حج ہو رہا ہے ابراہیمی حج ہے؟ حج ہے لیکن ابراہیمی نہیں ہے، اس کو ابراہیمی بنانے کی ضرورت ہے۔ امام خمینی نے کیا کوشش کی کہ یہ حج اگر یہ حج ابراہیمی ہونا ضروری ہے، امام نے کوشش کی ابراہیمی بن جائے، 400 شہید حج خونین جمعہ خونین میں حرم کی سرزمین پر ہوئے، ان کا خون گرا، کس لیے؟ کہ یہ حج امریکی حج یہ ابراہیمی حج بن جائے، یہ چائنا حج ابراہیمی حج بن جائے، یہ ٹورزم یہ حج بن جائے، یہ ابراہیمی روح اس کے اندر آ جائے، اسماعیلی روح اس کے اندر آ جائے، ہاجر کی روح اس کے اندر آ جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ روح روک دی گئی، کچلا دیا گیا، لیکن ابھی بھی کوشش جاری ہے۔ حج ابراہیمی ہونا ضروری ہے، وہ عزاداری کا زینبی ہونا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حج امریکی ہو جائے، چائنا کا ہو جائے، حج سعودی ہو جائے، حج ٹورسٹوں کا ہو جائے، اور عزاداری راجوں مہاراجوں کی ہو جائے، عزاداری فقط کسی سرزمین کی رسم بن جائے اور آبائی سلسلہ بن جائے، اور خطیبوں اور ذاکروں کی فیسوں کی اماجگاہ بن جائے، اور خرافات کا مرکز بن جائے۔ نہ عزیز من، یہ پاک ترین سلسلہ ہے جو پاک ترین ہستی نے شروع کیا ہے، اور پاک رہے گا تو اپنا اثر دکھائے گا۔ بی بی نے اکیلے عزاداری کی، رسیوں میں بندھے ہوئے عزاداری کی، سر برہنہ عزاداری کی، ایک بی بی کی عزاداری نے کوفہ و شام کا رنگ بدل دیا۔ آج تو لاکھوں ہزاروں عزادار عاشور کے دن خیابان پہ نکلتے ہیں، تو کیوں ان کے ملک کے حالات نہیں بدلتے؟ کیوں ان کی قوم کے حالات نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ رسم عزا بجا لاتے ہیں، رسم زینبی انجام نہیں دیتے، عزم زینبی انجام نہیں دیتے۔ عزیزان، یہ عزاداری وہ موج ہے۔ حضرت زینب ایک خاتون و ایک بی بی نہیں فقط دکھیا، بلکہ رہبر ہے۔ کون سی رہبر؟ قائد اعظم ہے، قائد عظمہ ہے، رہبر عظیم ہے بی بی زینب۔ وہ بی بی کہ جس نے کربلا کی شہادتوں کو ایک عالمی نہضت و تحریک میں بدل دیا ہے، وہ عالمی نہضت جو تمام زمانوں پر بھی چھا گئی ہے اور تمام زمینوں پر بھی چھا گئی ہے۔ اب اس نہضت کے ارکان کو جو عزادار ہیں، جو بانیان ہیں، جو شرکا ہیں، جو ذاکرین ہیں، جو خطبہ ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روح زینبی کیا ہے۔ روح زینبی کے ساتھ اس عزا کو برپا کرو، نہ کہ اس کو صرف رسم بنا کر، اگر بتیاں جلا کر، موم بتیاں جلا کر اور لنگر بنا کر تقسیم کر کے کھا کے دے گئے، پھر یہ کہو کہ ہم نے عزا کر دی، اور آنسو بہا کر حضرت زہرا کو کہو کہ بی بی میرے آنسوؤں کا اب صلہ چاہیے۔ نہ عزیز من، آپ کا ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے، آپ نے بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ آنسو بھی ایک تحریک کا حصہ ہیں، یہ ماتم بھی ایک تحریک کا حصہ ہے، یہ نوحہ بھی ایک تحریک کا حصہ ہے، یہ عزا و فرش بھی ایک تحریک کا حصہ ہے، یہ کالا لباس بھی ایک تحریک کا حصہ ہے، یہ مرثیہ و سلام بھی ایک تحریک کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ ایک تحریک ہے جو آگے جانا ہے جس کو، اور اس وقت تک آگے جانا ہے کہ جب یہ اپنی طاقت سے یزیدیت کو مسل کے ختم نہ کر دے، اور پرچم حسینیت اور پرچم کلمۃ اللہ پوری دنیا پر نہ لہرا جائے۔ عزاداری کا مقصد پورا نہیں ہوا ابھی تک، یہ عزاداری چاہیے ہمیں۔ اس کے لیے یہ عزا گھر گھر میں ہو، ہر فرد عزاداری برپا کرے، روح زینبی کے ساتھ عزاداری برپا کرے۔ عزیزان، اس دور میں ضروری، ہر دور کے لیے ضروری ہے عزا۔ یہ عزا ہی بچائے گی۔ صحیح امام خمینی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا اسی عزا سے حاصل کیا، سید الشہداء سے حاصل کیا، کربلا اور عاشورہ سے حاصل کیا. اس عزا میں سب کو شامل کرنا ہے. عزا فقط میراث تشیع نہیں ہے، شیعہ کا ورثہ نہیں ہے، عزاداری بشریت کی میراث ہے. تشیع اس کا پرچمدار ہے، فقط تشیع اس کا علمدار ہے، نہ اس پر قابض ہے. شیعہ کا وہ مجالس کا فریضہ لوگوں کو عزاداری سے بھگانا و دور کرنا اور متنفر کرنا نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کو عزا میں شامل کرنا ہے. اہل سنت کو، مسلمین اہل سنت و برادران اہل سنت کو عزا میں لائیں. یہ عزاداری ان کی بھی ہے، یہ دین اسلام ان کا بھی ہے، قرآن ان کا بھی ہے. انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عزا ہی کے ذریعے سے ان کی بھی نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سلسلے سے وابستہ ہونے سے ان کی نجات ہے کہ رسول اللہ یہ میراث چھوڑ کے گئے تھے، قرآن و سنت و اہل بیت و عطرت. اس میراث سے تمسک ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اہتمام کریں، اہل سنت کو شامل کریں ان مجالس کے اندر. اہل سنت خود اپنے گھروں کے اندر مجالس برپا کریں. بھلے بعض اوقات رسومات دیکھ کر دوسرے لوگ گھبرا جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی زیادہ رسومات پر زیادہ اصرار کرتے ہیں. نہ عزیزان، رسومات سے زیادہ اہم تعلیمات ہیں. تعلیمات عزا، تعلیمات حسین ابن علی، تعلیمات بنت علی و تعلیمات ائمہ ہدا صرف رسومات نہیں ہیں. رسومات وہ ہیں جو صرف بر صغیر میں پیدا ہوئی عقیدت مندوں کی طرف سے، اور عزا وہ ہے جو ائمہ ہدا نے بتایا ہمیں عقیدے کی طرف سے، کہ یہ آپ نے قائم رکھنا ہے. یہ سلسلہ ان کو شامل کریں، تمام مسلمانوں کو اس کے اندر شامل کریں. متاثر نہ ہو ایک ایسا تکفیری گروہ پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر پیدا ہو جو مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈال دے، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے، جو کفر کے فتوے لگا کر مسلمانوں کو پریشان کر دے، جو شہید و شہادت کو الجھا دے، جو شہید شہادت کے مفہوم کو الجھا دے. اس طبقے سے اپنے آپ کو نجات دیں، تمام مسلمان اس طبقے سے نجات دیں. یہ وہی یزیدی تفکر ہے، بنو امیہ کا تفکر ہے، کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں الجھا کے سری دین و مبین دین کو لوگوں کے سامنے الجھا کر مبہم بنا کر پیش کیا. عزاداری اس کے غبار ہٹانے کا نام ہے، اس دین سے جس کے اوپر لوگوں نے غبار ڈال دیا. ایک اہم فریضہ عزاداروں کا یہ ہے کہ اہل سنت برادران کو ساتھ شامل رکھیں، جائیں ان کی غلط فہمیاں دور کریں، ان کے شبہات دور کریں. یہ تبلیغ تشیع و تبلیغ دین کا ایک اہم فریضہ ہے کہ اگر آپ ہزار شیعہ مجلس میں لے آئیں، اتنا بڑا کام نہیں کیا آپ نے جتنا 10 مسلمانوں کو آپ ان کی غلط فہمیاں دور کر دیں عزاداری کے بارے میں. یہ بڑی خدمت انجام دی ہے آپ نے. عزیزان، دشمن کی چالیں، دشمن کے حربے، آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان کے اندر ان مسلمانوں کو ہم نے عزاداری سے ان کو رسومات یا ان کے مقدسات یا ان کے اوپر حملے کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دے کے جعلی ہم نے ان کو بھگا دیا، دور کر دیا، اپنی روشوں سے ان کو دور کر دیا. دوسروں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے. عاشورہ میں بجائے اس کے کہ وہ عزا عاشورہ میں آئیں، وہ قبروں کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ عاشورہ کی عزا میں شامل ہوں، انہیں کہا گیا تم ڈینگی مارنا شروع کر دو ادھر آ کر. یہ کیا بات ہے؟ ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے، ان کو ان مجالس کے اندر شامل کرو، تقدس مجالس کا اور مجالس مقدسہ برپا کرو. ان مجالس کے اندر غیر ذمہ دار انسان نہ آئیں، غیر ذمہ دار گفتگو نہ کریں، اپنی بڑاس نہ نکالیں، دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں، وحدت و اتحاد کا درس دیں، دوسروں کو اپنے قریب کریں، پیغام حسین ابن علی پہنچائیں، پیغام زینب اولیاء ان تک پہنچائیں. اس لیے کہ یہ خاندان ان کی نجات کا بھی ذریعہ ہے، یہ سفینہ نجات ان کے لیے بھی کشتی نجات ہے، انہیں بھی اس کے علاوہ کہیں سے نجات نصیب نہیں ہونی. احترام کریں، سب احترام کریں، صحابہ کا احترام کریں، لیکن رسول اللہ کشتی نجات اہل بیت کو بنا کر گئے ہیں، اس اہل بیت کی کشتی پر ان کو بھی سوار کریں. انہیں نہ موقع دیں کہ وہ دور ہو جائیں اس سلسلہ سے. یہ ہر ایک کا فریضہ ہے، فرد فرد مبلغ بنے. ٹھیک ہے، وہ مجالس جو عمومی ہوتی ہیں، بڑی مجالس ہوتی ہیں، اہتمام کے ساتھ اور خرچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو کریں, وہ بھی کریں خرچ, میں نہیں کہتا کہ نہ کریں, لیکن اگر برفرض کمی ہے مال کی اور ضروری نہیں مجلس کے لیے خرچ کرنا, آپ مجلس کرو, ہر گھر کے اندر مجلس کرو. ایک دن انشاءاللہ پاکستان میں ایسا آ جائے کہ ہر مسلمان کے گھر میں, ہر شیعہ کے گھر میں اور ہر سنی کے گھر میں مجلس حسین ابن علی برپا ہو رہی ہو, اس دن پاکستان نجات کی راہ پر بڑھے گا آگے. اور یہ فریضہ ہے جو ہم نے انجام دینا ہے, اس فریضے کو ہم نے نبھانا ہے. جب تک یہ فریضہ نہیں ہوتا, ہم فقط ایک جگہ پر بیٹھ کر لنگر کھا کے رسومات انجام دے کے اور پھر توقع رکھیں ابھی بہشت کے دروازے ہم پر کھل گئے. نہ عزیزان من, بی بی نے جو کام شروع کیا وہ راستہ ابھی طے کرنا باقی ہے ہر ملت کے لیے, ہر نسل کے لیے. اس وقت جو صورتحال بنائی جا رہی ہے بس شیطانی اذہان کی طرف سے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. آزاداری کو محدود نہیں ہونے دینا. کہیں پر راستے بلاک کر دیتے ہیں. ابھی ایک بیان انہوں نے دیا کہ عاشور کے جلوس میں فقط ایک انٹرنس رکھیں گے جہاں سے آزادار آئے جائیں گے. اتنا عظیم آزاداری کا جلوس, ایک نقطے سے صرف لوگوں کا آنا جانا ہوگا کہ جس کو اگر جلوس میں شامل ہونا ہو وہ پہلے جائے اس انٹرنس پر شہر کے اس محلے میں اور پھر وہاں سے آ کر شامل ہو. نہ, یہ آزاداری کا تحفظ نہیں ہے, یہ محدودیت ہے. لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو قومی قیادت کے مزے تو اڑاتے ہیں, لیکن جب آزاداری و ازا و حقوق کے دفاع کا وقت آتا ہے ان کی زبانیں نہیں کھلتی. وہاں پر کیوں نہیں بولتے, کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ آزاداری کو محدود کیا جا رہا ہے, پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, کیوں ایسے نوٹیفیکیشن پہ اپنا عکس العمل نہیں دکھاتے, کیوں کسی کو تذکر نہیں دیتے؟ کیا صرف عنوانوں سے لطف اندوز ہو جانا کافی ہے؟ کربلا تو قربانیوں کا راستہ ہے, کربلا شہادتوں کا راستہ ہے. مجلس عزا اس جشن کی طرح نہیں ہے جو بنو امیہ برپا کرتے تھے. مجلس عزا اپنے آپ کو اس کاروان میں شامل کرنا ہے. دشوار راستہ ہے, لیکن اسی کے اندر نجات ہے, سعادت و ہدایت اسی کے اندر موجود ہے. بصیرت عقیدت الحمدللہ ہے, اور خدا بڑھائے آپ کی اس عقیدت کو و عقیدت کے جذبوں کو. لیکن بصیرت کے بغیر عقیدت سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی. بصیرت کی ضرورت ہے. بصیرت زینبی, بصیرت حسینی, اس حکمت کے تحت عزا برپا ہوئی. سید الشہداء علیہ السلام کا میں نے جملہ پڑھا, چاہتا تھا اس کی تفسیر کروں لیکن وقت کم رہ گیا. یا ابا عبد الرحمن, ایک بڑی شخصیت کا کنیہ تھا یہ عبد الرحمن, انہیں خطاب کر کے کہا, انا ابایع یزید, اے ابو عبد الرحمن کیا میں اس بات پر راضی ہو جاؤں, یزید کی بیعت کر لوں؟ وَأَدْخُلُ فِي صُلْحِهِ, تو مجھے مشورہ دے رہا ہے میں یزید کے ساتھ صلح کر لوں. وَقَدْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيهِ وَفِي أَبِيهِ مَا قَال, کیا تجھے پتہ نہیں کہ رسول اللہ نے یزید اور اس کے باپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو نہیں جانتا رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ جس شخص کے بارے میں اور جس کے باپ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو, کیا اس کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے؟ اس کی بیعت ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے سامنے میں تسلیم ہو سکتا ہوں؟ کیسی باتیں ہیں تو کر رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ سید الشہداء کا موقف ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اے حسین, آپ کے سامنے موت ہے, آپ کے سامنے شہادت ہے, آپ کے سامنے اسارت ہے, آپ کے سامنے کوفہ و شام ہے. ڈرا رہے تھے, یہ دشمن بہت قوی ہے, خونخوار ہے, درندہ ہے, بے غیرت و بے حیا ہے. سید الشہداء نے فرمایا, مجھے پہلے پتا ہے, میرے بھائی کو اسی دشمن نے شہید کیا, میرے بابا کو اسی دشمن نے شہید کیا, ہم اس راہ میں بڑی قربانیاں دے چکے ہیں, تو مجھے اس دشمن سے ڈرا رہا ہے؟ میں اس دشمن سے ڈرنے والا نہیں ہوں. عزیزان, جو کچھ طریقہ کار عزا کا ہے جاری رہے, لیکن عزا کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو جائے. ہر روز عزا، کم از کم ان ایام عزا کے اندر گھر گھر کے اندر عزا ہو، گھر گھر کے اندر، البتہ ایسی عزا نہ ہو جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، جس سے محلے والوں کو پریشانی ہو، جس سے کسی کی دل آزاری ہو، پہلے سے ہی اپنے پڑوسیوں اپنے محلے والوں سے انہیں بھی اس کے اندر شامل کریں، انہیں بھی بانی بنائیں، وہ بھی آئیں اس کے اندر شامل ہوں، لیکن اگر برفرض انہیں تکلیف ہوتی ہے نہ ایسی مجلس کریں جس سے کسی کو پریشانی نہ ہو، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کا احترام کریں، ان کے حقوق کو پہلے جا کر ان سے اجازت لے لیں کہ اگر آپ اجازت دیں ہم اس طرح کی عزا کریں، اگر راضی نہیں ہوتے محدود عزا کریں جس سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اول تو وہ مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی ایک سعادت ہے کہ ان کے پڑوس میں یہ عزا ہو رہی ہے، بلکہ وہ خود بھی اپنے گھروں کے اندر عزا کرائیں۔ عرض کیا کوئی حرج نہیں ہے، آپ 10 آدمیوں کی عزا کریں، 20 آدمیوں کی عزا کریں، آپ کو خطیب ذاکر نہیں ہے اگر خود پڑھ سکتے ہو، یا آپ میں سے کوئی ایسا فرد ہے جو کتاب دیکھ کر بھی مجلس پڑھ سکتا ہے، پڑھے، بہترین مجلس ہوئے جو کتاب دیکھ کر پڑھ لیں آپ، ایک آدمی پڑھنا شروع کرے دوسرے سنے، کہ آئمہ کے زمانے میں اور آئمہ خدا نے ایسی مجلسوں کی تلقین کی تھی، یہ پیشہ ور بعد میں بنے ہیں مجلسیں پڑھنے والے، جن کا پیشہ مجلسیں پڑھنا ہے اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا، پیشہ ور مجلس پڑھنے والوں کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا، یہ بعد میں پیشہ ور آئے کہ اب جب کہ مجلسیں پڑھنا بھی ایک کاروبار ہے، انہوں نے مجلسیں پڑھنے کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، اور آج کل صرف بلاتے ہی پیشہ وروں کو ہیں نہ، پیشہ ور کی کچھ چیزیں ہیں جو پیشے نہیں ہیں، جیسے میت کو نہلانا یہ کوئی پیشہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فریضہ ہے تمام مسلمین کا، میت کو دفنانا یہ پیشہ نہیں ہونا چاہیے، قبریں کھودنے کا پیشہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فریضے ہیں، لیکن آج کل پیشہ ور بن گئے ہیں ایسے جن کا پیشہ ہی یہ ہے، یہ پیشے نہیں ہیں، یہ معیشت کے ذریعے نہیں ہیں، یہ فریضے ہیں آپ کے۔ اسی طرح قرآن پڑھانا پیشہ نہیں ہے، قرآن پڑھانا فریضہ ہے، ہر فرد کو مسلمان کو قرآن آنا چاہیے اور ہر فرد قرآن پڑھائے، پیشہ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھانا پیشہ نہیں ہے، آج ہم نے پیشہ ور پیش نماز رکھے ہوئے، تنخواہ پہ پیش نماز رکھا ہوا ہے، کس دین نے یہ تصور دیا تھا کہ پیشہ ور پیش نماز ہو، پیشہ ور خطیب ہو، پیشہ ور ذاکر ہو، پیشہ ور شاعر ہو، پیشہ ور عالم ہو، پیشہ ور امام ہو، پیشہ ہر چیز پیشہ، دین چڑھ گیا پیشہ وروں کے ہاتھ میں، اس دین کو نجات دلائیں پیشہ وروں سے، اس وقت نجات دیں گے جب خود آپ فریضے انجام دینا شروع کریں، آپ نے اپنے فریضے چھوڑے ہیں، دین پیشہ وروں کے ہاتھ چڑھ گیا، آپ سیکھیں یہ کام خود، خود مجلس پڑھیں، آپ کتاب دیکھ کر مجلس پڑھیں۔ اور عرض کیا ہے کہ اگر مشکل ہے یہ کام بھی، گھر کے اندر مجلس رکھیں اور کوئی سی ڈی کیسٹ کسی اچھے ذاکر کی، کسی ایسے مجلس پڑھنے والے کی چلا لیں، خواتین اس طرح کی مجلس کریں، ضروری ہے پیشہ ور ہو، ضروری ہے کوئی بہت سر والا ہو، ہم کیسے عزادار ہیں کہ سر کے بغیر ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیسے عزادار ہیں جب تک کوئی ہمارے احساسات نہ ہوبارے، جب تک جھوٹ نہ بولے ہمیں رونا نہیں آتا، کیا نام حسین رونے کے لیے کافی نہیں ہے، کیا وہ تصور رونے کے لیے کافی نہیں ہے، کیا یہ دن تاسوع و عاشورہ رونے کے لیے کافی نہیں ہے، کیوں سخت دل ہو گئے ہم، کیوں ہمیں پیشہ ور چاہیے رلانے کے لیے بھی، اور پیشہ ور چاہیے سارے کام کے لیے، دین مکمل پیشہ وروں کے سپرد ہو گیا، یہ فریضے تھے ہمارے، تعلیمات دین دینا، تبلیغ دین کرنا، نمازیں پڑھانا، یہ سب فرائض ہیں، فرائض، دین کے اندر جہاد بھی فریضہ ہے، پیشہ نہیں ہے کہ رائے خدا میں جہاد کرو کوئی پیسے نہیں ملیں گے تمہیں، مفت میں کرو، مر جاؤں گا مر جاؤ، فریضہ ہے تمہارا، شہید بھی ہو جاؤ کوئی معاوضہ نہیں ہے، زخمی ہو جاؤ کوئی معاوضہ نہیں ہے، بلکہ مجاہد کے لیے یہ جہاد کے لیے کہ اپنا کھانا گھر سے لاؤ، گھوڑا خود گھر سے لو، تلوار شمشیر گھر سے لو، گھوڑے کی چارہ بھی گھر سے لو، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ سب کچھ آپ کا فریضہ ہے انجام دینا، زیادہ سے زیادہ مال غنیمت میں سے آپ کو کچھ حصہ مل جائے گا، تنخواہ نہیں ملے گی، ہم نے ہر چیز کو پیشہ بنا لیا، اور آج سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پیشہ ور نہیں مل رہا مجلس نہیں ہونی، خود مومنین کیوں نہیں کر سکتے آپ یہ کام، سال ہا سال سے ہم کیوں عدالت اتنی نہیں ہے آپ کے اندر، کیوں اتنی فقہی و شرعی مسائل نہیں جانتے کہ آپ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکیں، اتنے احکام تو آپ کو آنے چاہیے، اتنی عدالت آپ کے اندر ہونے چاہیے کہ آپ کے پیچھے دو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں کم از کم. کیوں دین سے باہر زندگی کو ترجیح دی اور دین کے سارے کام دعا کرانی ہے پیشہ وار بلاؤ. گھر کے اندر دعا کرانی ہے اس کے لیے بھی ڈھونڈو کوئی, شہر کے اندر کوئی مولانا ملے, جنازہ پڑھانا ہے کوئی پیشہ وار بلاؤ. کیوں پیشہ وار بلائی, کیوں سارے کام پیسوں سے کرائے, اپنے فریضے کدھر گئے ہمارے؟ مجلس اعضاء میں ایسا اہتمام کریں, ایسی تیاری کریں. آپ گھر گھر کے اندر, دیہات میں ہیں, شہر میں ہیں, بے شک آپ کے پڑوس میں مجلس ہوئی ہے, دکھاوے کے لیے نہ کریں, خدا کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے یہ مجلس کریں. اور ان مجالس میں وہ روح زینبی و بصیرت زینبی مد نظر رہے. عزیزان یہ مجالس زندہ رہیں گی. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان محرم السفر است کہ اسلام را زندہ نگاہ داشتہ است. اس محرم السفر نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. محرم السفر زندہ نہ ہوئے, یہ مجالس عزا زندہ نہ ہوئی, اسلام مٹ جائے گا, اسلام فراموش ہو جائے گا. رسومات پہ اکتفا نہ کریں آپ, اور عزا بھی وہ کریں جو بی بی نے عزا کی تھی. آج شب عاشورہ آنے والی ہے, شب عاشور ہے, عظیم رات ہے بہت اہل بیت کے لیے, وہ خصوصاً عزاداروں کے لیے. وہ کربلا کے اندر اس رات کو سید الشہداء علیہ السلام نے مہلت لی تھی دشمنوں سے کہ آج رات مہلت مل جائے کل جنگ کریں گے, ورنہ یہ جنگ نو کو ہونا طے پائی تھی. تاسوا کو عمر سعد نے جنگ کا پیغام بھیجا کہ اگر آپ تسلیم نہیں ہوتے 9 محرم کو جنگ ہوگی. امام نے حضرت عباس ابو الفضل العباس کو بھیجا کہ بھیا ان سے جا کر کہہ دو کہ آج رات ہمیں مہلت دیں, کی کام کرنے ہیں, عبادت خدا کرنی ہے, بندگی خدا. آخری رات زندگی کی ساری عبادت خدا میں بسر ہوئی, اور پھر بہت اہم کام کرنے ہیں, عزم کرنے ہیں, عہد کرنے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ. ان عہد کو تجدید کرنا ہے, اس میثاق کو پختہ کرنا ہے, وصیتیں کرنی ہیں, اور اتمام حجت کرنی ہے, اور چراغ بجھا کر ان لوگوں کو کہہ دینا ہے جو شاید کسی مجبوری میں رکے ہوئے ہوں, چراغ بجھا کر انہیں بھی مہلت دینی ہے کہ وہ چاہیں تو اس میدان سے نکل جائیں. یہ سارے کام سید الشہداء نے عصر شب عاشور انجام دیے, جو ابھی آپ کو درپیش شب ہے. اور اس شب کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا کہ جناب سید الشہداء جب وصیتیں فرما رہے تھے جناب سید ساجدین کو, زینب اولیاء تشریف فرما تھی, سن رہی تھی اس خیمے میں, اور وصیتیں سن کر رونے لگیں اور فرماتی ہیں بھیا ان باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کل آخری دن ہے, کل جدائی ہو جائے گی. امام نے فرمایا ہاں بہنا, آج آخری دن ہے ہماری زندگی کا, کل جدائی ہو جائے گی. بی بی یہ سن کر روئیں, اتنی روئی بنت زہرا غشی تاری ہو گئی. سید الشہداء ہوش میں لائے اور وصیتیں فرمائیں, میری بہنا کل تک اس کاروان کا میں سربراہ ہوں, لیکن کل عصر عاشور کے بعد اس کاروان کو آپ نے سنبھالنا ہے. اگر آپ اس طرح بے ہوش ہوتی رہیں, غشی تاری ہوتی رہی, کل تو زیادہ ضرورت ہو آپ کی ہوگی, میں بھی نہیں ہوں گا, عباس علمدار بھی نہیں ہوں گے, علی اکبر بھی نہیں ہوں گے, صرف ایک بیمار کربلا ہوں گے. ان کی زندگی کو بچانا بھی آپ کا فریضہ ہے. سید الشہداء نے جناب زینب اولیاء کو بتایا حجت خدا کو بچانا آپ کا کام ہے. سید الشہداء نے وصیت فرما دی کہ میرے بعد امام سید ساجدین ہیں, لیکن کوئی بھی سید ساجدین کے پاس مسئلہ پوچھنے نہ آئے, اس لیے کہ دشمن کو معلوم ہو جائے گا اور وہ آ کر حجت خدا کو شہید کر دیں گے. لہذا جس نے بھی کچھ پوچھنا ہے پہلے زینب اولیا کے پاس آئے. زینب اولیا نے اگر مناسب سمجھا تو سید ساجدین سے پوچھ کے بچا دیں گی. اور ایسا ہی ہوا. جناب زینب اولیا سے جب بیبیوں نے پوچھا خیموں کو آگ لگ گئی ہے حکم کیا ہے, یہ پہلا فتویٰ تھا جو بی بی پوچھنے گئی حجت خدا سے. جا کر سید ساجدین سے پوچھتی ہیں, اے حجت زمان, اے حجت خدا, حکم دو, فتویٰ دو, حکم خدا کیا ہے, جلتے خیموں میں جل کے مر جائیں یا جان بچائیں. جناب سید ساجدین نے اپنی امامت کا پہلا حکم دیا, پھوپھی اماں جان بچانا ہے, جل کے مرنا نہیں ہے. بی بی آئیں, آ کر فرما دیا حجت خدا کا حکم یہ ہے جان بچانی ہے. بی بیوں نے جان بچا لی. عزاداروں شام غریبہ ہو گئی. زینب اولیا اب بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں, وہ بچے جو گم ہو گئے, وہ بچے جو اپنی ماؤں سے جدا ہو گئی, کسی کو مقتل سے اٹھا کے, کسی کو صحرا سے اٹھا کے, کسی کو کسی گودال میں سویا ہوا دیکھا, اور کچھ ایسے تھے جن کی لاشیں گھوڑوں کے نیچے پائمال ہو گئی تھیں. ان پائمال لاشوں کو اٹھا کر لائی اور بیبیوں اور بچوں کو جمع کر کے فرماتی ہیں, اے بیبیوں ڈرنا نہیں, آج کوئی مرد نہیں ہے لیکن میں تمہاری نگہبان ہوں, آج میں تمہاری محافظ ہوں. آج توجہ فرمائیں عزاداروں, ایک طرف لاشوں سے میدان بھرا ہوا ہے, ایک طرف صحرا کربلا خون سے سرخ ہے, ایک طرف خیموں کی راکھ بکھری ہوئی ہے, اور ایک طرف یہ کاروان بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے درمیان زہرا کی بیٹی نیزہ لے کے کھڑی ہوئی ہے اور ندائیں دے رہی ہے. سر پہ چادر نہیں ہے, سر پہ چادر نہیں, ابھی اسیر نہیں ہوئی, ہاتھ میں نیزہ لے کر ندائیں دے رہی ہے, آج میں تمہاری نگہبان ہوں, آج میں تمہاری محافظ ہوں. اور بیبیوں کو بٹھا کر خیابان خیموں کے پیچھے جا کر دو زانو ہو کر بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر خدا کی طرف ہاتھ اٹھایا, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کیا فرماتی ہیں, اے پروردگارا آج زینب کو وہ طاقت عطا فرما, وہ جرت عطا فرما, وہ شجاعت عطا فرما کہ یہ میراث اپنے بھیا کی میں بچا سکوں. ان بیبیوں کو احساس نہ ہونے پائے کہ آج ہمارا کوئی محافظ نہیں ہے, آج ہم بے محافظ ہیں یہاں پر. پھر اس کے بعد یہ کاروان 11 محرم کو تیار ہو کے نکلتا ہے. عزیزان توجہ فرمائیں, یہ سنت حضرت زینب ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. بی بی نے کس طرح یہ سنت ادا کی ہے؟ جب کاروان روانہ ہوا, بی بیوں کو محملوں پہ بٹھایا گیا, سوار کیا گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک محمل پر دو دو بچوں کو بیبیوں کے ساتھ سوار کیا گیا, رسیوں میں باندھ کر, رسیوں میں بچے بھی بندھے ہوئے بیبیوں کے ساتھ باندھ کر, ان بچوں کو بیبیوں کے ساتھ اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا. یتیمہ حسین کو جناب زینب اولیا کے ساتھ بٹھایا گیا, رسی سے ہاتھ باندھے گئے, ہاتھ باندھ کر بیبی نے اپنی آغوش میں یتیمہ حسین کو بٹھایا. کاروان روانہ ہوتا ہے, حرکت ملتی ہے, اونٹ حرکت کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں کجاوے. تھوڑا سا جو آگے چلتے ہیں تو ایک عجیب قیامت کا منظر دیکھتا ہے. وہ کیا منظر ہے کہ فوراً حکم ملتا ہے کہ سروں کو نوک سنا پہ کاروان کے آگے لایا جائے. جو ہی نوک سنا پہ رکھے ہوئے سر کاروان کے آگے لائے جاتے ہیں, یتیمہ حسین کی نگاہ اپنے بابا کے سر پہ پڑ جاتی ہے. بی بی دیکھتی ہے جب بابا کا سر, تو وہیں پر کجاوے میں بیٹھے ہوئے, بی بی کی آغوش میں بیٹھے ہوئے, وہیں سے لپکتی ہے بی بی, آگے بڑھتی ہے بابا کے سر کی طرف, اور ایک دفعہ ندا دیتی ہے, بابا. جب بابا کی آواز آئی, قریب تھا بی بی گر جائے, قریب تھا بی بی گر جائے. جناب زینب اولیا بی بی کو سنبھالتی ہے اور یتیمہ حسین کو اپنی آغوش میں لے کر اور ہاتھ کندھے پر رکھ کر پھر سر حسین کو خطاب کرتی ہے, او میرا حسین, او میرا غریب حسین, میرا مظلوم حسین, مولا حسین مجھے بتا میں کس کس کو بچاؤں، میں تیرا مقصد بچاؤں، میں تیرا دین بچاؤں، میں تیری اولاد بچاؤں، میں تیرا کاروان بچاؤں، ابھی مجھے بتاؤ میں اس عالم میں کس کس کو بچاؤں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله۔ خدا بندہ بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، صاحب عذاب بانیان مجلس کی والدہ معظمہ علیل ہیں، پروردگارہ جملہ مرزا اسلام سمیت اس بی بی کو جلد از جلد شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ خدا وندہ جو مومنین مقروض ہیں اپنے خزانے غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، خدا بندہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، خدا بندہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، شام میں، و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالے سے عزا و جلو سے عزا کی حفاظت فرما، عزاداران و بانیان عزا و ممبر اہل ممبر کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔